بسم الله الرحمن الرحيم. میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو بالعموم اور اہل تشیع جن کی نسل کشی گزشتہ کئی سال سے ہو رہی ہے انہیں بالخصوص اور شہداء کی فیملیوں کو بالاخص اس المناک واقعے پر جس میں کئی بے گناہ مارے گئے مستون کے علاقے میں تسلیت عرض کرتا ہوں، تعزیت پیش کرتا ہوں. یہ دکھ درد آل محمد اور اہل بیت رسول اور آل رسول سے محبت اور عشق اور ان کی ولا کے نتیجے میں ہے کہ دشمن ہمارا یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آل رسول سے جدا کر دے، اہل بیت رسول سے جدا کر دے. یہ یزیدی نسل یہ آرزو دل میں لے کے مر جائے گی، لیکن ہم تمام قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اہل بیت رسول کا، آل رسول کا، مظلوم کربلا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور ان کی مظلومیت کو، ان کے غم کو سینے سے لگائے اپنے خدا کی بارگاہ میں جائیں گے.
جی اگلے سوال سے دھرنا دینے کے آبجیکٹو کیا تھے آپ کے، یعنی کیا مقاصد اور کیا اقدامات اپنے ذہن میں رکھے تھے؟
یہ دھرنا کوئٹہ میں شہداء کے لواحقین کی طرف سے تھا، ان مظلوم شہداء کی فیملیز کی طرف سے تھا. انہوں نے دھرنا دیا تھا، دھرنا شروع کر دیا تھا، وہ اپنے جنازے لے کے کوئٹہ آ گئے تھے روڈ کے اوپر، اور انہوں نے دھرنے کو اناؤنس کر دیا تھا. اپنے عزیز شہیدوں کے لاشوں کے ٹکڑے تابوتوں میں رکھ کے وہ وہاں بیٹھے تھے، جس میں خواتین تھیں، ینگ بچے تھے، جوان تھے، بڑے تھے. جب وہ دھرنے کے لیے بیٹھ گئے تو ہم نے بھی ان کی حمایت میں، ان مظلوموں کی حمایت میں، پورے ملک میں دھرنے کا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ جب تک شہداء کے لواحقین دھرنے میں بیٹھے ہیں اور ان کے جائز قانونی، اخلاقی، شرعی اور دینی مطالبات قبول نہیں کیے جاتے اور وہ مطمئن نہیں ہوتے اور وہ دھرنا ختم نہیں کرتے، اس وقت تک ہم پورے پاکستان اور پوری دنیا میں ان مظلوموں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے، ان کی حمایت میں رہیں گے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے.
دھرنے کے مقاصد، کچھ مطالبات اس حوالے سے،
شہداء کے لواحقین کی طرف سے جو مطالبہ تھا وہ ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرے جو اس سرزمین پر ہمارے جوانوں کو، زائرین کو، عام شہریوں کو شہید کرتے ہیں، بے دردی سے قتل کرتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، یقین دہانی کرائی جائے، اطمینان دلایا جائے کہ آپریشن ہوگا اور آپریشن شروع کیا جائے. تو یہ ان کا مطالبہ تھا، ایک نکاتی ایجنڈا. وہ کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتے تھے، وہ امن چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، قاتلوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، دہشت گردوں کو سرکوب کرنا چاہیے. یہ ایک ایسا آئینی، قانونی، اخلاقی مطالبہ تھا جسے پاکستان اور پوری دنیا کے باضمیر انسان سپورٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان کے باضمیر لوگ ان کے حمایت میں سڑکوں پہ نکل آئے کہ یہ تو قانونی حق مانگ رہے ہیں، شرعی حق مانگ رہے ہیں، دینی حق مانگ رہے ہیں، انسانی حق مانگ رہے ہیں. سٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے، ریاست کی جو ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری سوسائٹی کو امن دینا، اس کی جان اور مال کی حفاظت کرنا. تو وہ جو چیز مانگ رہے تھے وہ آئین ہے، ان کے بنیادی حقوق میں ہے، ان کے آئین میں ہے. لہذا ان کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ قاتلوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے.
بہت خوب. تو کیا یہ مقاصد یا یہ ایک نکاتی ایجنڈا آپ کو حاصل ہوا؟
ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، ان کے نمائندوں کے ساتھ، جو کوئٹہ کی تمام انجمنوں کے نمائندے تھے، اس میں جن پر وہاں کے شہداء کے لواحقین کو اطمینان اور اعتماد تھا، ان کے مذاکرات ہوئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ. پہلے دن وزیر اعلیٰ صاحب وہاں آئے، لیکن لوگ مطمئن نہیں ہوئے. وہاں کے عمائدین زعما جو شہداء کے لواحقین کی نمائندگی میں مذاکرات کر رہے تھے، وہ مطمئن نہیں ہوئے. لہذا دھرنا جاری رہا. اگلے دن صوبائی کیبنٹ کے اور لوگ بھی آئے، صوبائی وزیر داخلہ بھی آئے، وہ بھی ملے وہاں کے جو کمیٹی بنی ہوئی تھی جو شہدا کی نمائندگی، خانوادوں کو فیملیز کی نمائندگی کرتی تھی، جس پر انہیں اطمینان اور اعتماد تھا، تو وہ بھی مطمئن نہ کر سکے، انہیں کوئی ایسی چیز نہ یقین دانی نہ کرا سکے جس کے نتیجے میں یہ لوگ مطمئن ہو کر اپنا درنا ختم کرتے. لہذا پھر وفاقی حکومت کی طرف سے چودھری نثار صاحب جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں، اور پرویز رشید صاحب جو وفاقی وزیر ہیں نشر و اشاعت کے، اطلاعات اور نشر و اشاعت کے سیکرٹری ہیں، وہ آئے. ان کے ساتھ باقی وزیر اعظم کے نمائندے بھی موجود تھے، ان کے وزیر اعظم ہاؤس کے لوگ تھے، اور صوبائی وزیر اعلیٰ تھے، ان کی کابینہ کے لوگ تھے. تو صوبائی وزیر داخلہ صاحب نے کہا، مرکزی وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ میں مینڈیٹ لے کے آیا ہوں، ہماری آج سارا دن میٹنگ رہی ہے پرائم منسٹر کی اور باقی ریلیٹڈ اداروں کے ساتھ، اس میں جب میٹنگ ختم ہوگی اور مجھے جب کہا گیا کہ آپ جائیں، تو میں نے ان سے مینڈیٹ لیا ہے، اطمینان لے کے آیا ہوں کہ جب میں وہاں جا رہا ہوں جو میں بات کروں گا اس پر عمل کرنا ہوگا. تو جب مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں جو آپ بات وہاں کریں گے ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے، میں جب چلا اور مجھے یقین دانی کرائے گی کہ میں میری بات جو میں کہوں گا اس پر عمل ہوگا، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں، آرمی چیف کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں، مرکزی حکومت کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے سے، انسانی حوالوں سے آپ کے پاس آیا ہوں. ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں گے، ہم ان کے لیے امن کی جگہ نہیں چھوڑیں گے، نہ امن کر دیں گے ان کے لیے، ان کے ٹھکانوں کو، آپ ہم پر اطمینان رکھیں، اور ہم تمام مسائل جو بھی ہیں یہاں کے ان کو حل کریں گے. جو زائرین پھنسے ہوئے ہیں وہاں راستے میں، ہم ان کو 730 کے ذریعے شفٹ کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ زائرین راستے میں پھنسے ہوئے تھے جو دفتان بارڈر کراس کر چکے تھے، کئی دنوں سے وہاں پھنسے ہوئے تھے، راستے غیر محفوظ تھے. ہم 730 بھیجیں گے. زخمیوں کے علاج کے حوالے سے انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم ان کا بہترین علاج جو ہو رہا ہے، جو کمی ہے ہم پوری کریں گے. اس کے علاوہ وہاں پر جو انتظامی والوں سے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ بھی کیے جائیں گے. تو یہ جب باتیں انہوں نے کیں، اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ ہماری بات پر اعتماد کریں، ہماری زبان پر اعتماد کریں، اور ہم ڈلیور کریں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، تو وہاں کے جو لوگ تھے ان کو اس پر اطمینان ہوا. اطمینان کے نتیجے میں پھر شہدا کی فیملی کے ساتھ جب بات چیت ہوئی، وزیر داخلہ صاحب نے وہاں خطاب بھی کیا اور کہا کہ آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور ہم دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے، پیچھا کریں گے. تو اس کے بعد وہاں پر اناؤنسمنٹ ایک ایسے شخص نے کی، شاید لوگ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس بات کو اناؤنس کرے، اطمینان ان کو لوگوں کو شہدا کی فیملیز کو نہیں ہوتا ہو سکتا تھا اس آدمی کی زبان سے. لہٰذا انہوں نے ابتدا میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا، لیکن جب وہاں کے ایم پی اے جو ان کا الیکٹڈ ایم پی اے جسے مینڈیٹ دیا انہوں نے، اور جس پر وہاں کے شہدا کی لواحقین کی فیملیز کی اکثریت اعتماد کرتی تھی، آغا سید رضا، جب انہوں نے کہا کہ ہم مطمئن ہیں اور آپ اطمینان رکھیں، شہدا کی فیملی نے اطمینان کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں پھر شہدا کی فیملی نے کہا کہ ہم دھرنا ختم کرتے ہیں، اور یوں یہ دھرنا ختم ہوا. اور پورے پاکستان میں پھر ہم نے بھی اناؤنس کیا، شہدا کی فیملیز جب دھرنا ختم کر رہی ہیں تو ہم نے بھی اعلان کیا کہ پورے ملک میں ہم دھرنے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں.
دو سوال میں ایک ساتھ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ جو مذاکراتی ٹیم تھی ہماری طرف سے، یعنی شہدا کی طرف سے جو ٹیم تھی، اس میں دیگر سیاسی تنظیمیں بھی شامل تھیں یا صرف وہاں کی ماتھی میں جو نہیں تھی؟
نہیں، وہاں کی جو لوکل سطح پر مؤثر تنظیمیں ہیں وہ لوگ اس میں موجود تھے. اس میں مجلس وقت مسلمین کی نمائندگی تھی، ازارہ ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی تھی، بلوچستان شیعہ کانفرنس کی نمائندگی تھی، اس طرح کی وہ جہاں پر جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی تھی، اور وہ لوگ جو تھے وہ گفتگو کر رہے تھے اور بات چیت کر رہے تھے.
اچھا، یہ جو فوری طور پر ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کر دیا ہے مرکزی حکومت نے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ دکھاوے کے لیے تسلسل پیدا کرے گا؟
دیکھیے، ان حکمرانوں کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں ہے امن کے لیے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے. آج کریں، کل کریں، دیر سے کریں، لیکن انہیں کرنا پڑے گا، جتنی دیر کریں گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی اور زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا دہشت گردوں کو فرصت اور موقع نہیں دینا چاہیے، انہیں مہلت نہیں دینی چاہیے کہ وہ منظم ہوں اور زیادہ نقصان پہنچائیں اور طاقتور ہو جائیں اور مشکلات کھڑی کریں۔ لہذا حکومت کو ان کے خلاف اقدام کرنا پڑے گا، مجبور ہے حکومت اقدام کرنے پر، نہیں کریں گے تو پاکستان کے عوام ان سے عدم اطمینان کا اعلان اظہار کریں گے اور یہ عوام کے سامنے نہیں پیش ہو سکتے، یہ حکومت پھر نہیں چل سکے گی اگر آپریشن نہیں کریں گے تو۔
صحیح۔ اچھا، اگر کچھ لوگ اس طرح کے سوالات بھی کر رہے ہیں کہ مثلا ہمیں جو ہے وہ حکومت سے یہ مطالبات کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟
میرے خیال میں بالآخر ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری ریاستی ادارے، ہماری سیکیورٹی کے ادارے، ہماری فوج یہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرے۔ یہ اسی لیے ہیں، آئین میں ان کی ذمہ داریاں یہی ہیں کہ ہماری فوج کو، ہمارے ریاستی اداروں کو آپریشن کرنا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، امن لے کے آئیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور میرے خیال میں یہ انتہائی سولائزڈ مطالبہ ہے، آئینی اور قانونی مطالبہ ہے کہ حکمرانوں سے کہنا کہ اپنی ڈیوٹی انجام دیں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ یہ کوئی بھیک مانگنا نہیں ہے، یہ ہم اپنا حق مانگتے ہیں ان ریاستی اداروں سے کہ وہ عوام کے جان مال کی حفاظت کریں، یہ ہمارا حق ہے، آئینی اور قانونی حق ہے، اور پوری سول سوسائٹی اور دنیا کے مہذب لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس کو اس نگاہ سے دیکھنا کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، نہیں، ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم مردوں کی طرح میدان میں ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں، اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلتے ہیں، دہشت گردوں کو تنہا کرتے ہیں، انہیں رسوا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورے میڈیا میں لوگ دہشت گردوں کو رسوا نہیں کر رہے تھے، کیا یہ دہشت گرد پاکستان میں دشمن نہیں بنتے جا رہے؟ کیا ان کے جو صفائی کے وکیل ہیں آج ان کو ٹیلی ویژن پر میڈیا میں آ کے ان کا دفاع کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی بات ان کی قبول کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارے سولائز طریقے نے، مہذب طریقے نے، عوامی طریقے نے جو ظلم کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جس طریقے سے ان کے جو صفائی کے وکیل ہیں دہشت گردوں کے، ان کو بھی تنہا کر دیا ہے، ان کو بھی لاجواب کر دیا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ جو بھیک مانگی جا رہی ہے، میرے خیال میں یہ نافہمی ہے، نا سمجھی ہے، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں خانہ جنگی نہیں چاہتے، ہم پاکستان میں داخلی جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ یہی ہمارے ریاستی ادارے جن کی ذمہ داری ہے آئینی حوالوں سے، یہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ہم انہیں مجبور کریں گے عوامی طاقت کے ذریعے کہ یہ ان کے خلاف کاروائی کریں۔
اچھا، یہ جیسے تحریک طالبان پاکستان ہے یا دیگر ملیٹنٹ گروپ ہے پاکستان میں، لشکر جنگی وغیرہ، آج کل ان کے بارے میں مطلب مختلف رائے پائی جاتی کہ یا آپریشن کیا جائے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مذاکرات کیے جائیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے، اور کیا آپ مذاکرات کو ایک آپشن دینا نہیں چاہیں گے؟
میرے خیال میں مذاکرات یعنی دہشت گردوں کو مہلت دینا، جو آپ کے آئین کو نہیں مانتے، قانون کو نہیں مانتے، جو اپنے اہداف رکھتے ہیں، جو اپنے مقاصد رکھتے ہیں، جو آپ کے دشمن ممالک کے ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں کام کرتے ہیں، جو آپ کے ملک کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ریاست کو اور کمزور کرنا چاہتے ہیں، عوام کو مایوس کرنا چاہتے ہیں وطن اور پاکستان سے، اور کسی پر بھی رحم نہیں کھاتے، وہ بے رحم درندوں کی طرح ملک میں دندناتے پھرتے ہیں، تو ان کے ساتھ مذاکرات میرے خیال میں یہ کوئی عقلانہ آپشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایسا تضاد ہے نا، بعض تضادات ہوتے ہیں، ان کو مینج آپ نہیں کر سکتے۔ ریاست طاقتور ہونی چاہیے، طالبان کا خاتمہ چاہیے، کیونکہ اگر طالبان ادھر سے طالبان چاہتے ہیں کہ ہم طاقتور رہنا چاہتے ہیں، تو ریاست کمزور ہو جائے گی، ہمیں طاقتور ریاست چاہیے، مضبوط حکومت چاہیے۔ اور کبھی بھی آپ طالبان اور ریاست کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، طالبان اور پاکستان کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، طالبان اور پاکستان کا آئین اکٹھا نہیں رہ سکتے، طالبان اور اسلام اور دین اکٹھے نہیں رہ سکتے، طالبان اور قانون اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ لہذا ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے، ان کو موقع نہیں دینا چاہیے، اس سے مزید نقصان ہو جائے گا۔ ہماری یہ بات آئینی بھی ہے کہ ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، اخلاقی طور پر بھی ہے، قانونی طور پر بھی ہے، شرعی اور دینی طور پر بھی ہے۔ دین کی نگاہ میں تمام مسلمہ اسلامی مکاتب فکر کی روشنی میں یہ محارب ہیں، یہ مفسد فی الارض ہیں، یہ غدار ہیں وطن کے، یہ باغی ہیں، تمام کے تمام مسلمہ اسلامی فقہا کی نظر میں یہ باغی ہیں، یہ مفسد فی الارض بھی ہیں، یہ محارب ہیں. لہذا باغیوں کے ساتھ، محاربوں کے ساتھ، مفسدین فی الارض کے ساتھ آئین، قانون، اخلاق، دین، اسلامی فقہ یہ کہتی ہے کہ ان کو سزا دی جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان سے مذاکرات کریں گے، ان کی بات سنیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بدعت کو رواج دے رہے ہیں کہ جو بھی اپنی بات بنوانا چاہتا ہے آپ سے، غلط بات، ناجائز بات، غیر شرعی بات، غیر اخلاقی بات، غیر قانونی اور آئینی بات، وہ مسلح گروہ تیار کرے، طاقت کا مظاہرہ کرے، ریاست جھک جائے گی اس کے مقابلے میں. یہ بدعت ہے. پھر تو یہ رواج پا جائے گا پاکستان کے اندر، ہر کوئی پھر یہی کام کرے گا. کیا پاکستان کے اندر ہرج مرج نہیں ہوگی؟ کیا پاکستان کے اندر مشکلات پیدا نہیں ہوں گی؟ کیا پاکستان کے اندر پھر اس طرح سے ریاست باقی رہ سکے گی؟ کیا پاکستان باقی رہ سکے گا اس طرح سے؟ میرے خیال میں ہمارے حکمرانوں کو اگر وطن سے محبت ہے، ہمارے دینی سیاسی جماعتوں کو اگر وطن سے محبت ہے، تو ان کی وکالت کرنے کے بجائے، ان سے مذاکرات کی باتیں کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں، ان کو سزا دیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ان کا خاتمہ کریں. یہ ناسور ہے، یہ زہر قاتل ہے، یہ سرطان ہے. یہ جو جو پھیلتا چلا جائے گا، پورے ملک کو فلج کرتا چلا جائے گا، پورے ملک کو پولیو زدہ کرتا چلا جائے گا. عجیب ریاست ہے کہ پولیو کی ٹیمیں پولیو کے قطرے نہیں پلا سکتی لوگوں کو ویکسینیشن کے طور پر. یہ حالت ہے اس ملک کے اندر. دہشت گردوں کا کون قانون چل رہا ہے؟ دہشت گردوں کا کنٹرول ہے یا حکومت کا کنٹرول ہے؟ فاٹا سے لے کر کراچی تک، بلوچستان تک، گلگت بلتستان تک، سارے ہر جگہ پر یہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، یہ کاروائیاں کر رہے ہیں. پاکستان میں کوئی سیاح نہیں آ سکتا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، پاکستان کے اندر سے لوگ بھاگ رہے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں. ریاست کب تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے گی شترمرغ کی طرح ریت میں منہ دے کر؟ ریاستیں ایسے نہیں ہوا کرتی، ریاستیں اپنی رٹ قائم کرتی ہیں. ایسا ضروری ہے کہ ہماری ریاست بغیر کسی تاخیر کے ان کے خلاف اقدام کرے اور کاروائی کرے، اگر وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اگر کاروائی نہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نہیں چاہیے ان کو، انہیں اپنی پارٹی کے مفادات چاہیے، انہیں دہشت گرد چاہیے، انہیں عوام بھی نہیں چاہیے جو ان کو ووٹ دیتے ہیں. نہ انہیں عوام کے حقوق کا خیال ہے، نہ پاکستان کے مفادات کا خیال ہے، انہیں دہشت گردوں کا خیال ہے. دنیا میں بھی دیکھیں، جمہوری اسلامی ایران کے اندر انسرجنسی، دہشت گردی شروع ہوئی، کچھ لوگوں نے بغاوت کی، عوام نے حکومت دے مل کر انہیں کچل ڈالا. سری لنکا میں آپ دیکھ لیں، اور ممالک میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. لہذا دہشت گردوں کے خلاف جنگ ہونی چاہیے، اعلان جنگ ہونا چاہیے، ان کا خاتمہ چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے خلاف آپریشن ہوا تو پورے ملک میں مختلف جگہوں پر دھماکے ہوں گے، اور یہ ڈراتے ہیں نا ان سے. یہ ڈرانے والی باتیں ختم کریں. ہم ویسے ہی ظلم سہ رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے ادھر، ہم شہید دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم قربانی دیں لیکن دہشت گرد ختم ہو جائیں؟ قربانیاں ہم دیں اور دہشت گرد طاقتور ہوتے رہیں، پھلتے پھولتے رہیں؟ نہیں. وطن کے بیٹے، وطن کے لوگ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، دہشت گردوں کا خاتمہ چاہیے. لہذا اس طرح کی باتیں کرنا، مذاکرات، یہ وہ، یہ کنفیوژن پیدا کرنا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا ہے، اور آئین اور قانون کے خلاف باتیں کرنا ہے، اور شریعت اور اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے برابر ہے.
اچھا، یہ بات لوگ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ شاید اس ساری صورتحال کے درمیان ملت تشیع پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے کسی اور جگہ تک پہنچنے کے لیے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
میرے خیال میں جس نے یہ بات کی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے، خود اس کو بھی سمجھنے کہ اس نے کیا کہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ دہشت گردی کا شکار ہے، اور وطن کے باوفا بیٹوں کو دہشت گردوں کے مقابلے میں سٹینڈ لینا چاہیے، بولنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، بزدلی نہیں دکھانی چاہیے. اپنی بزدلی کو مسلط کا لباس پہنا کر دانشوری نہیں دکھانی چاہیے. انہیں چاہیے کہ بولیں اس ظلم کے خلاف، فریاد بلند کریں اس ظلم کے خلاف، گھروں سے باہر نکلیں اس ظلم کے خلاف، وطن کی خاطر، اہل وطن کی خاطر، دین اور اسلام کی خاطر. یہ ہر چیز کو اپنے شکنجے میں لیے جا رہے ہیں، اسلام یعنی دہشت گردی، دین یعنی قتل و غارت گری. یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ چرچ کے اوپر حملہ کرنا شریعت کے مطابق ہے ایک اسلامی ملک کے اندر؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ لہذا ان کے خلاف بولنا چاہیے. یہ ریاست, یہ سٹیٹ, یہ پاکستان, خود پاکستان کسی گروہ کا نہیں ہے, یہ سب پاکستانیوں کا ہے اور ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. ضروری ہے اگر ہمارے کندھا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, ہمیں اٹھنا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. کیا پاکستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ لوگ جو دہشت گردوں کے حق میں فضا بناتے ہیں ہم ان کے مقابلے میں چپ ہو جائیں, دہشت گردوں کی حمایت کے مقابلے میں خاموشی اختیار کر لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کسی ادارے کا ملک نہیں ہے فقط, یہ سب پاکستانیوں کا ملک ہے. لہذا اس وطن کے ہم با وفا بیٹے ہیں, ہم اسلام کے فرزند ہیں, ہم اسلام کے خلاف, اسلام کا امیج خلاف, اسلام کے امیج کو تباہ برباد کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اور وطن کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, جو بے گناہوں کا قتل ہو رہا ہے اور مظلوم مظلوموں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, مظلوموں کو مارا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, ہم مظلوموں کی حمایت میں, وطن کے حق میں, اسلام کی خاطر ہم بولیں گے, فریاد بلند کریں گے, میدان میں حاضر رہیں گے, انہیں رسوا کرتے رہیں گے اور مظلومیت کو بیچارگی نہیں بننے دیں گے, مظلومیت کو طاقت میں بدلیں گے. جیسے ان دھرنوں کے ذریعے پاکستان کے اندر 2200 سے زیادہ مقامات پر دھرنے ہوئے ہیں, رسوا کیا ہم نے ان ظالموں کو, اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلا ہے. میں سلام کرتا ہوں پاکستان کی عوام کو اور پوری دنیا میں جہاں بھی دھرنے دیے گئے ہیں کہ انہوں نے کوئٹہ کے مظلوموں کو تنہا نہیں چھوڑا, بیداری کا ثبوت دیا, بصیرت کا ثبوت دیا, بہادری شجاعت کا ثبوت دیا. جب پورے ملک میں ہر جگہ تھریٹس موجود ہیں, گھروں سے باہر لوگ نکلے, مائیں نکلی, ہماری بہنیں نکلیں, ہمارے بچے نکلے, ہمارے نوجوان جوان بڑے بوڑھے نکلے, ہمارے علماء نکلے, ہمارے خطباء نکلے, ہمارے ذاکرین نکلے, ہماری سول سوسائٹی کے لوگ نکلے, ہمارے دانشور آئے, لوگ گھروں سے باہر نکلے, ظلم ہوا ہے. اور کوئٹہ کے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ استقامت اور مقاومت کے ذریعے پورے ملک کو کھڑا کر دیتے ہیں ظلم کے خلاف, اور دہشت گردوں کو یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم خوفزدہ ہونے والے نہیں ہیں, ہم مایوس ہونے والے نہیں ہیں. یہ جو دھرنے ہوئے ہیں, ان دھرنوں نے پورے ملک کو بیدار کیا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ ظلم سے خوفزدہ نہیں ہیں, مایوس نہیں ہیں. یہ دشمن جو چاہتا ہے کہ لوگ سٹیٹ اور ریاست سے, پاکستان سے مایوس ہو جائیں, پاکستان کے شیعہ سنی منارٹیز ہر کوئی مایوس ہو جائے کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے, پاکستان ہمارے لیے شیلٹر نہیں بن سکتا ہے, ان کو جواب دیا ہے ان کے ذریعے کہ نہیں, اگر کوئی اور ریاستی اداروں میں موجود لوگ خیانت کر رہے ہیں, ہم وطن سے محبت کرنے والے, وطن کے با وفا بیٹے ہیں. لہذا ان دھرنوں نے بیداری کا ثبوت دیا, لوگوں کو بیدار کیا, یہ بیدار گر دھرنے تھے. میڈیا کے اندر ہر جگہ پر لوگ بولے ظلم کے خلاف, ہم نے ان دھرنوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے ظلم کے خلاف فریاد بلند کرنے کا, آؤ بولو, ہم تمہیں پلیٹ فارم دیتے ہیں ظلم کے خلاف, یہاں سے آگے ظلم کے خلاف بولو. ہم حسینی ہیں, کربلائی ہیں, تاریخ میں ہمیشہ ہم نے ظلم کے خلاف پلیٹ فارم دیا ہے, حسینیت نے دیا ہے. لہذا یہ ہمارا پلیٹ فارم تھا دھرنے ظلم کے خلاف بولنے والوں کے لیے. آؤ, لوگ آئے, سول سوسائٹی کے لوگ آئے, مختلف باضمیر لوگ آئے, مختلف جماعتوں سے لوگ آئے, ہم ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہ ظلم کے خلاف بولے ہیں, وہ قاتلوں کے خلاف بولے ہیں, وہ ریاست کے بے حسی پر بھی بولے ہیں. لہذا یہ دھرنے, یہ مقاومت ہے, یہ استقامت ہے, یہ ریزسٹنس ہے ظلم کے خلاف. 2200 مقامات سے زیادہ پر دھرنے, -25 ٹمپریچر تھا گلگت سکردو کے بلتستان کے بعض علاقوں میں, وہاں لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے تھے, لوگ گھروں سے باہر نکلے بہادروں کی طرح, کسی سے نہیں ڈرے, کسی سے خوف زدہ نہیں ہوئے, موجود رہے. لہذا یہ دھرنے انہوں نے مظلومیت کو طاقت میں بدلا ہے, انہوں نے ظالموں اور ظلم کو رسوا کیا ہے, انہیں پیغام دیا ہے, یہ ایک بہت بڑی نہ تھی ظلم کے مقابلے میں کہ ہم ظلم قبول نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا دھرنے ایک عملی شعار تھا, حیات من الذلہ, ہم ذلت قبول نہیں کر سکتے, سر جھکانے کی ذلت, خاموشی کی ذلت, ہم خاموشی کی رسوائی قبول نہیں کر سکتے. یہ اعلان تھا, یہ اعلان تھا کہ ہم ہر زمانے میں لبیک یا حسین کہتے رہیں گے, یہ دھرنے اعلان تھا. لہذا آپ نے دیکھا کوئی تھا جو خاموش رہ سکا ہو, جو نہ بولا ہو؟ یہ دھرنے ایک عظیم پلیٹ فارم تھا ظلم کے خلاف بولنے والوں کے لیے. آؤ بولو ظلم کے خلاف, آؤ رسوا کرو ظلم کو, آؤ مظلوموں کے کیمپ میں آ جاؤ. اور ہم لوگوں کو کھینچ کے لے کے آگے مظلوموں کے کیمپ میں. ہمارے دشمن نے پورے 30 سال کوشش کی کفر کے فتوے دے کر کہ ہمیں تنہا کیا جائے, آئسولیٹ کیا جائے, سوسائٹی کے اندر منفور کر دیا جائے, لوگ ہمارے قریب نہ آئیں. اگر ہمیں مارا جائے تو لوگ پرواہ نہ کریں, ٹھیک ہے مر گئے تو کیا ہوا. ان دھرنوں کے ذریعے ہم نے سوسائٹی کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. ان دھرنوں کے ذریعے اس جو نفرت کی منصوبہ بندی تھی ہم نے اسے ناکام کیا ہے. ان کی کئی سال کی کوششیں رائے گاں گئی ہیں. لہذا یہ قانونی, آئینی, اخلاقی, دینی, شرعی ہمارا حق تھا جس کے مطابق آپ نے قدم اٹھایا ہے اور جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اور دنیا والوں کو یہ پیغام بھی گیا ہے کہ یہ کتنے پرامن لوگ ہیں, یہ کتنے سیولائزڈ ہیں کہ یہاں بیٹھتے ہیں تو کسی کو ایک پتا بھی نہیں توڑتے یہ درخت کا. لہذا یہ دھرنے مظلوموں کا ساتھ تھا. کوئٹہ کے شہیدوں کے لواحقین نے محسوس کیا کہ ہم تنہا نہیں ہیں. پھر یورپ میں, امریکہ میں جو ہمارے بھائی احتجاج میں شامل ہوئے, دھرنے بھی دیے انہوں نے, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. دیکھیں بیداری کی لہر کہاں تک پہنچی, کوئٹہ سے چلی پوری دنیا میں پہنچی ہے آواز. اہل سنت ہمارے ساتھ ہے, انہوں نے ہماری حمایت کی, ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ آ کے دھرنوں میں بیٹھے. لہذا یہ گویا کہ یونٹی اور وحدت کا منظر تھے دھرنے. وہ دشمن جو ہماری قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتا ہے, ان دھرنوں نے یونائٹ کیا ہے قوم کو اور مظلوموں کو, وحدت بخشی ہے ان دھرنوں نے قوم کو. شیعہ سنی یونٹی سامنے نظر آ رہی تھی, پاکستان کے عوام میں یونٹی نظر آ رہی تھی, جو ہمیں بلوچ میں, ہزارہ میں, پنجابی میں, پٹھان میں, پشتون میں, سندھی میں, مہاجر میں, کشمیری, گلتی, گلگتی, بلبتی, بلتی میں ہمیں تقسیم کرنا چاہ کے, تو ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے تھے. ان دھرنوں نے یونٹی کو دکھایا ہے کہ کوئٹہ میں مظلوموں کے ساتھ, گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک لوگ ساتھ ہیں, پاڑا چنار کے لوگ ساتھ ہیں, پاڑا چنار تک لوگ ساتھ ہیں, کراچی تک پوری سول سوسائٹی ساتھ ہے, پورا سندھ, پورا بلوچستان, پنجاب, کشمیر, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, سب ساتھ ہیں, دنیا میں لوگ ساتھ ہیں. لہذا ان دھرنوں نے عزت بخشی ہے قوم کو, لوگوں نے قبول کیا ہے کہ ہاں ہم ہیں وہ جو لوگوں کو حوصلہ اور ہمت دیتے ہیں, جو بصیرت دیتے ہیں, جو جرت دیتے ہیں, جو شجاعت دیتے ہیں, جو ظالموں کے مقابلے میں جوان مردوں کی طرح میدان میں اترتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی سرزمین پر ظلم اور ظالم کے مقابلے میں سر نہیں جھکائیں گے, ہم ان کے مقابلے میں میدان میں موجود رہیں گے, اور یہ جدوجہد جاری رہے گی اس وقت تک جب تک ان ظالموں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا, کلا کما نہیں ہو جاتا. انشاءاللہ یہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ آخری فتح مظلوموں کی ہے, ظالموں کا کلا کما ہو کے رہے گا. اسی طرح سے اسلحہ اٹھا کر اب نظام نہیں تبدیل کر سکتے. ہم 5 دن دھرنے میں بیٹھے تھے علمدار روڈ کے واقعے پر 2013 میں, وہاں کی صوبائی حکومت گری تھی. اسلحے سے نہیں گرائی جاتی حکومتیں, عوامی طاقت کے ذریعے گرائی جاتی ہیں, اور عوامی طاقت ہی نتائج دیا کرتی ہے. باقی مذاکرات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں عمر بن اسد سے بھی مذاکرات کیے تھے, اسے کہا تھا, نصیحتیں کی تھی اس کو. مذاکرات کرنا, ڈائلاگ کرنا, بات چیت کرنا, یہ سیولائزڈ اور مہذب لوگوں کا شیور طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ مذاکرات اور ڈائلاگ اور بات, دنیا میں جہاں دیکھے عرف عام میں, شرعی طور پر, عقلی طور پر, ہر طرح سے مذاکرات کو کبھی بین نہیں کیا گیا ہے. اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے لیے, بات چیت کرنے سے کہیں نہیں روکا گیا کہ اپنے حقوق کے لیے آپ بات چیت نہ کریں, مذاکرات نہ کریں, ڈائلاگ نہ کریں. لہذا یہ مذاکرات, بات چیت, آپ نے دھرنے دیے, اپنی مظلومیوں کو طاقت میں بدلا, اور اس طاقت کے بل بوتے پر آپ بات چیت کرنے جا رہے ہیں نا. کمزور لوگوں کی بات کوئی نہیں سنتا, کمزور لوگوں کے پاس حکمران چل کے نہیں آتے, ہمیشہ طاقت کو دیکھ کر چل کے آتے ہیں حکمران. دھرنوں نے ہماری مظلومیت کو طاقت میں بدلا, وزیر اعلیٰ ایک دن آیا پوری کیبنٹ کے ساتھ آیا، دوسرے دن اس نے اپنے اس کے صوبائی وزرا آئے، پھر مرکز سے حکمران آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں اس مسئلے پر میٹنگ کی ہے، سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ پرائم منسٹر بیٹھا ہے، اس کے بعد ہم مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، طاقت تھی نا جس نے مجبور کیا کہ یہاں بیٹھے، جس نے مجبور کیا کہ ریاستی سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کریں دہشت گردی کے خلاف، جس نے اس طاقت نے مجبور کیا کہ یہ اسلام آباد سے اٹھیں اور کوئٹہ آئیں اور بات چیت کریں ہمارے ساتھ، اور پھر ہم پاکستان میں بس رہے ہیں۔ یہ بھول جائیں حکمران کہ ہم خاموش رہیں گے، ہم چپ ہو جائیں گے اور ہم ان کے دکھوں کا شکار ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم میدان میں ہیں انشاءاللہ، اگر انہوں نے ان مطالبات پر عمل نہ کیا تو پاکستان ہے، ہم ہیں، 1400 سال سے ہم ظالموں کے مقابلے میں ہیں، 1400 سال سے ہم مظلومیت کو طاقت میں بدلتے ہوئے اپنی آزادی اور حریت کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام آباد کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، ان کو حکمرانوں کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ یہ چیزیں اب ایسی کیا اسے کہتے ہیں کہ بات چیت کرنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے خلاف ہم نے فضا بنائی ہے، پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف ہم نے فضا بنائی ہے، پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف آپریشن کرنے کی فضا ہم نے بنائی ہے، رائما ہم نے موار کی ہے اپنے ان دھرنوں کے ذریعے، اپنے ان ٹی وی ٹاکس کے ذریعے، اپنے دھرنوں کے ذریعے، اپنے اجتماعات کے ذریعے، اپنی لاجک اور منطق کے ذریعے ہم نے پاکستان کے اندر ایک فضا بنائی ہے کہ دہشت گردوں کے لیے دائرہ تنگ کر دیا جائے۔ لہذا انشاءاللہ ہم شہید عارف حسین الحسینی کے مانوی فرزند ہیں، کوئٹہ کے اندر ہمارے ایم پی اے سے کہا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس آئے، ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا نہیں امام بارگاہ میں آؤ، وزراء نے کہا ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا امام بارگاہ میں آؤ، وفاقی وزیر داخلہ جب کوئٹہ پہنچے کہا آپ پہلے آج ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں آؤ، یہاں بات کریں گے، سب کے سامنے بات کریں گے۔ مجلس وات مسلمین نے گزشتہ چند سالوں سے جب سے یہ سفر شروع ہوا ہے پڑا چنار کے محاصرے سے لے کر آج تک الحمدللہ اپنی قوم کو سرخرو کیا ہے، اور حکمران ہم سے بات چیت کرتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ کوئی فائل لے کے آنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی پوسٹنگوں کی بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ذاتی مفادات کو حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ راولپنڈی کا چیلم اس بات کا گواہ ہے کہ راولپنڈی کے چیلم کے دوران جو عاشور کے بعد واقعہ ہوا، ہمارے ساتھ کوئی بھی انتظامیہ کا آدمی کسی میں جرت نہیں تھی یہ بات کرے کہ روٹ آپ نے چینج کرنا یا چیلم کا جلوس نہیں نکلنے دینا، انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی جا سکتی، یہ سننے والے بھی نہیں ہیں، نہ ان کو کنوینس کیا جا سکتا ہے، بلکہ شرمندگی ہوگی ان کے ساتھ بات کر کے۔ لہذا انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں، یہ لمبا سفر ہے، اس میں تھکنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، طولانی سفر ہے۔ ایران اسلامی میں انقلاب آیا امام خمینی کی 15 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں، لیڈرشپ کی کنٹینیوٹی تھی، استقامت تھی، مقاومت تھی ظلم کے خلاف، شہنشاہی نظام کے خلاف۔ انشاءاللہ ہماری یہ موومنٹ اور تحریک جاری رہے گی، ایک دن ضرور آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ظلم کو شکست ہوگی، ظالم رسوا ہوں گے اور مظلوم کامیاب ہوں گے اور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میرا ایمان ہے اس بات کے اوپر، اللہ کے وعدے بہت سچے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، خدا نے قرآن میں بھی وعدے کیے ہیں، اور خدا نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ لہذا اللہ نے وعدہ کیا ہے جنہیں زمین پر کمزور بنایا گیا ہے میں ان پر منت کروں، ان پر احسان کروں، انہیں زمین کی قیادت اور لیڈرشپ دوں، انہیں زمین کا وارث بناؤں۔ لہذا یہ اللہ کے وعدے، شرط کیا ہے؟ مظلوم ہمت نہ ہاریں، مظلوم ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، اکٹھے ہوں، یونٹی پیدا کریں اپنے اندر، اور ظلم کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح استقامت کریں، مقاومت کریں، ڈٹے رہیں، جیسے لبنان کے مومنین نے کیا ہے، جیسے عراق کے مومنین نے کیا ہے، جیسے آج شام کے اندر ریزسٹنس ہے، جیسے ایران اسلامی کے اندر مومنین نے کیا ہے، اور 2500 سالہ تخت شہنشاہی کو سرنگوں کیا ہے۔ انشاءاللہ ان سختیوں کو جھیلیں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے، ہم تھکیں گے نہیں، ہمت نہیں ہاریں گے، یہ ایک لمبی لڑائی ہے، یہ ایک 2-3-4 دن کی لڑائی نہیں ہے۔ اور میں اپنی قوم اور ملت سے عرض کرتا ہوں کہ اس لمبی اور طولانی لڑائی کے اندر ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہم نے وہ ففتھ کالمسٹ جو لوگ ہوتے ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں, جو آپ کی کامیابی اور کامرانیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چمگوئیاں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ان کی طرف توجہ نہ دیں. یہ ناسور ہر زمانے میں رہے ہیں, یہ ففتھ کالم ہر زمانے میں رہا ہے, اور قوم